السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، اور حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کریں گے۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان کے ساتھ سرحدی راستوں کی بندش عارضی ہے جنہیں جلد کھول دیا جائے گا، پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
ہندو میرج بل کی سینٹ سے منظوری، خوش آئند۔ شادیوں کے اندراج سمیت کئی خانگی مسائل حل کیے جا سکیں گے۔ ہندو برادری کے سرگرم کارکن کی VOA سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اقلیتوں کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آئین میں ترامیم کی جائے، انسانی حقوق کمیشن کا مطالبہ۔ پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پانچویں لاہور لٹریری فیسٹیول کا انعقاد، 22 نشستوں میں درجنوں ملکی اور غیر ملکی دانشور شریک ہوئے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث 3 روزہ میلے کو 1 دن تک محدود کر دیا گیا تھا۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، بھارتی عہدیداروں نے امریکہ میں ایک بار میں بھارتی انجینئر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں امریکی حکام ممکنہ طور پر نفرت پر مبنی جرم کے طور پر چھان بین کر رہے ہیں۔ اور عالمی خبروں میں، شام میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک اعلی سیکیورٹی عہدیدار بھی شامل ہے، جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے $1 کھرب مختص کرنے کی تجویز امریکی گورنروں کے اجلاس کی توجہ کا مرکز رہی ہے، جو کہ واشنگٹن میں منعقد ہو رہا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرحد بہت جلد کھول دی جائے گی۔ اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحد کو دہشت گردی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی انتظامات کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ملک کی سرحد کو بند کیے جانے کا اقدام سلامتی کے نقطہ نظر سے کیا گیا تھا اور جلد ہی یہ سرحدی راستے کھول دیے جائیں گے۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والے مختلف دہشت گرد حملوں کے بعد پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان حملوں میں سرحد پار افغان سرزمین پر موجود عسکریت پسند ملوث ہیں، اور 16 فروری کو دونوں ملکوں کے درمیان تورخم کے مقام پر مرکزی سرحدی گزرگاہ کو پاکستان نے یک طرفہ طور پر بند کر دیا تھا۔ ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ سرحد کی بندش کا تعلق سلامتی سے متعلق معاملات سے ہوتا ہے اور ماضی میں بھی ایسے ہی اقدام کیے جاتے رہے ہیں۔
جب آپ کے یہاں اتنے 2 بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جس میں دہشت گردی کے، اور اس میں یہ انڈیکیشن ہو کہ اس وہاں سے اس کا تانا بانا ملتا ہے، تو آپ کو مریض لینا پڑتے ہیں۔ تو وہ ایک ٹیمپری مریض تھا، پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ ایسی بات ہوئی تھی، تو اب امید ہے کہ وہ جلدی کھول دیے جائیں گے رستے، تاکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو تکلیف نہ ہو اور دونوں طرف سے عوام کا آنا جانا ٹھیک ہو۔
سرحد کی اس بندش پر افغانستان کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اور ہفتے کو ہی اسلام آباد میں افغانستان کے سفیر عمر ذخیل وال نے اپنے فیس بک پیج پر ایک بیان میں کہا کہ سرحد 2-3 روز میں مکمل طور پر کھل جائے گی۔ اس بندش سے جہاں آر پار تجارتی قافلوں کی آمد و رفت معطل ہو کر رہ گئی، وہاں ہزاروں عام شہریوں کی نقل و حرکت میں بھی خلل آیا۔ پاکستان نے اپنے ہاں ہونے والے دہشت گرد واقعات کے بعد افغان حکام کو ایسے دہشت گرد عناصر کی فہرست دی تھی جو ان کارروائیوں کے لیے مبینہ طور پر افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد افغان حکام کی طرف سے بھی پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ناموں سے مطلع کیا گیا جو مبینہ طور پر پاکستانی سرزمین استعمال کر کے افغان علاقوں میں تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ سرتاج عزیز نے ہفتے کو بتایا کہ دونوں ملک دہشت گردی کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں، اور اس بارے میں ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔
اس کے لیے ہم بات چیت کر رہے ہیں ایک میکانزم پر جو مختلف لیول پر ہو، گراؤنڈ لیول پر، ہائر ملٹری لیول پر، انٹیلیجنس لیول پہ، پولیٹیکل لیول پہ، فارن آفس لیول پر، اس پر بات چیت ہو رہی ہے، اور اگر اس پہ ہمارا ہم نے ان کو جو پرپوزلز ہیں یہاں سے بھیج دی ہیں، تو وہ اگر اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا تو مجھے امید ہے کہ سمٹ کے دوران میں وہ فارملائز ہو جائے گا.
اقتصادی تعاون کی تنظیم کی یہ کانفرنس آئندہ بدھ کو اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے اور اس میں بھی افغانستان میں ترقی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی ہے لیکن اس کا مکمل خاتمہ کرنا ابھی باقی ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستان کی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ملک میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد حکومت پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف موجودہ حکومت کی جاری کوششوں سے ماضی کی نسبت حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ جنگ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے. رواں ماہ سندھ کے شہر سیون میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خاتمے کے قومی لائحہ عمل پر پوری طرح عمل درآمد نہ کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا تھا. ہفتے کو اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف وضع کیے گئے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور دیگر اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے.
20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ کوئی آسمان سے نہیں اترا، یہ ایک شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے. کچھ وفاقی حکومتیں، کچھ فوج کی، آدھے سے زیادہ صوبائی حکومتوں کی، 10 ان میں سے صوبائی حکومتوں کے ذمے نکات ہیں، 10، باقی 10 میں 4 وزارت داخلہ کے ہیں.
تاہم انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں.
میں نہیں کہتا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس سے دہشت گردی پہ مکمل کنٹرول ہو گیا ہے، مگر میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ان 3.5 سالوں میں پہلی دفعہ عملی طور پہ اقدامات اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی.
انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ان کے بقول یہ کوئی روایتی جنگ نہیں ہے بلکہ ایک کثیر الجہت چیلنج ہے جس سے نمٹنا ایک اجتماعی ذمہ داری ہے. سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف وضع کردہ قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی طریقہ کار وضع کرنا ہوگا.
دیکھیے، بنیادی چیز تو یہی ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ وزیر اعظم خود اس کو مانیٹر کریں اور اس پہ پروگرس لیں، اور جہاں کہیں کمی ہے، ہو سکتا ہے ریسورسز کی کمی ہو، کہیں پولیٹیکل ول کی کمی ہو، اس کو وہ دور کرنے کے لیے ان سے معاملات طے کریں، مذاکرات کریں اور پش کریں کہ بھی اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے.
نثار علی نے کہا کہ 2006 کے بعد گزشتہ سال پہلی بار صرف 700 دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور ان میں سے بھی صرف 450 ایسے تھے جن میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور صرف 260 واقعات ایسے تھے جو مہلک ثابت ہوئے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کی غیر مسلم اقلیت کو خاص طور پر مذہبی عقائد اور تعلیم کے معاملے میں اپنے مسلمان ہم وطنوں کے مساوی حقوق دینے کے لیے آئین میں مناسب ترمیم کی جائے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پاکستان میں انسانی حقوق کی موقر غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ملک میں آباد غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی زیادہ مذہبی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے آئین میں ترامیم کا مطالبہ کیا ہے. ہفتے کو پشاور میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے تنظیم کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ان ترامیم کو بین الاقوامی سطح پر اقلیتوں کے لیے رائج قانون کی شک 20 سے ہم آہنگ کیا جائے. اس شک کے مطابق مذہبی منافرت پھیلانے یا مذہب کے نام پر تشدد میں ملوث افراد کو کم از کم 10 سال قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی برابر سزائے دینے کا کہا گیا ہے. مزید برآں انسانی حقوق کے ان سرگرم کارکنوں کا مطالبہ تھا کہ قیام پاکستان کے بعد یہاں غیر مسلموں کی جائیدادوں اور عبادت گاہوں کے لیے قائم کیے گئے نگران ادارے متروکہ وقف املاک کی 1975 کے قانون کو ختم کرتے ہوئے یہ املاک یہاں آباد متعلقہ غیر مسلم برادریوں کے سپرد کی جائیں. پاکستان ایک مسلم اکثریتی آبادی والا ملک ہے، لیکن یہاں مسیحی، ہندو اور سکھ برادری کے علاوہ دیگر غیر مسلم اقلیتیں بھی آباد ہیں. پریس کانفرنس کرنے والوں میں پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج شیر محمد خان بھی شامل تھے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ان مطالبات پر غور کرے تاکہ ملک میں بسنے والے غیر مسلموں میں برابر کا شہری ہونے کا احساس مضبوط ہو سکے.
آپ دیکھیں بعض میجارٹی کے لوگ مطلب کہ ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ نہیں ملتے, ان کے سکولوں میں مطلب کہ ان کی مذہبی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی جاتی, ان کو اس پہ پابندی ہے. اسی طرح مطلب کہ ان کو بہت سے اداروں میں, بلدیاتی اداروں میں مطلب کہ ان میں خواتین جو ہیں جن کے حقوق مارے جاتے ہیں مائنارٹی کے, ان کو مطلب کہ نمائندگی نہیں دی جاتی. تو اس قسم کے یا مطلب کہ یہاں پر ایف سی آر میں مطلب کہ جو جرگہ ہے اس میں بھی مائنارٹیز کو حق نہیں دیا جاتا. تو اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے لیے ہم نے مطلب کہ حکومت کی توجہ دلانے کی کوشش کی.
ہیومن رائٹس کمیشن نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ غیر مسلم برادری کے لوگوں کو بیت المال اور زکوٰۃ و عشر سے بھی براہ راست مدد فراہم کرنے کے اقدام بھی کیے جانے چاہیے, گو کہ ان مطالبات پر تو فوری طور پر حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, لیکن موجودہ اور ماضی کی حکومتیں یہ کہتی رہی ہیں کہ پاکستان کے آئین میں غیر مسلم برادریوں کو بھی مساوی حقوق دیے گئے ہیں جن کے تحفظ کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود آئے روز ان اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک کی خبریں بھی منظر عام پر آتی رہتی ہیں. حال ہی میں خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے, جبکہ ان تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم غیر مسلم طلباء سے متعلق اس ضمن میں کوئی فیصلہ تاحال نہیں کیا گیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان نے ہفتے کے روز انکشاف کیا ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کے بارے میں باہمی خدشات اور تشویش کا ازالہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ لائعمل تشکیل کرنے کے لیے افغانستان سے بات چیت کر رہا ہے اور دونوں فریق آئندہ ہفتے تک سمجھوتا طے کر لیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم کے خارجہ پالیسی کے لیے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں رپورٹروں کو بتایا کہ وہ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی سے ایک علاقائی سربراہ اجلاس کے موقع پر الگ سے بھی بات چیت کریں گے. یہ اجلاس اسلام آباد میں اتوار سے ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ربانی نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ 10 ملکی اقتصادی تعاون کی تنظیم یعنی ای سی او کے اجلاس میں دوسرے افغان عہدیداروں کے ساتھ شرکت کریں گے. امریکی وزارت خارجہ نے افغان اور پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ پاکستان ممکنہ طور پر امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جنرل ڈینفرڈ نے یہ بات جمعرات کو امریکہ میں بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں ایک تقریب کے دوران کہی جہاں امریکہ کو درپیش بڑے خطرات پر بات کی گئی. تاہم جب وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے جنرل ڈینفرڈ کے دفتر سے اس بارے میں رابطہ کیا تو ان کے دفتر نے افغانستان اور پاکستان کے مقامی میڈیا میں نشر ہونے والی ایسی خبروں کو مسترد کیا. پاکستان اور افغانستان کے مقامی میڈیا میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق جب جنرل جوزف ڈینفرڈ سے پاکستان اور امریکہ کے پیچیدہ تعلقات کے بارے میں پوچھا گیا تو مبینہ طور پر ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ کو درپیش پانچ بڑے خطرات میں اضافہ کیا جائے تو چھٹا خطرہ پاکستان ہو سکتا ہے, لیکن امریکی وزارت دفاع کی طرف سے ایسی خبروں کی واضح تردید کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان میں کوئی حقیقت نہیں. صدر ٹرمپ کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد پاکستان کی طرف سے امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی روابط مستحکم ہوں گے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات لگ بھگ 7 دہائیوں پر محیط ہیں اور ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے کثیر الجہتی قریبی تعلقات کا خواہاں ہے. بھارتی عہدیداروں نے امریکہ میں ایک بار کے اندر بھارتی انجینئر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. اس بارے میں امریکی حکام ممکنہ طور پر نفرت پر مبنی جرم کے طور پر چھان بین کر رہے ہیں. کینسس سٹی سٹار نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اس بھارتی شخص پر گولی چلانے سے پہلے چلا کر یہ کہا کہ میرے ملک سے نکل جاؤ. 51 سالہ ایڈم پیورنٹن کو شوٹنگ کے چند گھنٹے بعد گرفتار کر لیا گیا. اس پر قتل اور قتل کی کوشش کی فرد جرم عائد کی گئی. بھارتی انجینئر 32 سالہ سری نواز کوچی بھوٹلا اس وقت شدید زخمی ہو گیا جب ایک شخص نے مبینہ طور پر کینسس کے مضافات میں ایک پرہجوم بار میں گولی چلائی. ایک اور بھارتی اور امریکی شخص نے مداخلت کی کوشش کی اور زخمی ہوئے. بھارتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں میں اس امریکی کے کردار کو سراہا گیا ہے جس نے حملہور کا پیچھا کیا. بعض اسے ہیرو قرار دیتے ہیں. شام میں سیکیورٹی فوجوں پر ہونے والے دو خود کش بم دھماکوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے۔ شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ ہفتے کی صبح مغربی شہر ہومس میں کم از کم 6 خود کش بمباروں نے سرکاری فورسز اور انٹیلیجنس ادارے کے مرکزی دفاتر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مرنے والوں میں ایک اعلی سیکیورٹی عہدیدار بھی شامل ہے۔ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے دوران مختلف علاقوں پر باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن ہومس گزشتہ 3 سالوں سے سرکاری فوجوں کے کنٹرول میں تھا۔ خانہ جنگی اور شدت پسند تنظیم داعش کی کارروائیوں کے باعث یہ ملک بری طرح متاثر ہوا ہے اور اس کی نصف سے زائد آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ ایک روز قبل شمالی شام میں ہونے والے دو خود کش کار بم دھماکوں میں بھی کم از کم 65 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ اور ترک حکام کے بقول مرنے والوں میں عام شہریوں کے علاوہ باغی اور کم از کم 2 ترک فوجی بھی شامل ہیں۔ داعش کی حامی ویب سائٹ اماک پر ان میں سے الباب میں ہونے والے پہلے دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 8 ترک فوجی اور 60 باغی جنگجو ہلاک ہوئے۔ ایسے میں جب الباب سے داعش کو پسپا ہونا پڑا ہے، مبصرین یہ پیش گوئی کر چکے ہیں کہ شدت پسند تنظیم ایسے حملوں میں اضافہ کرے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے 1 کھرب ڈالر مختص کرنے کی تجویز امریکی گورنروں کے اجلاس کی توجہ کا مرکز رہی۔ ملک بھر سے مختلف ریاستوں کے گورنر 3 روز تک واشنگٹن میں اجلاس کر رہے ہیں۔ نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن یا این جی اے کے مطابق ہیلتھ کیئر کے شعبے میں اصلاحات، تعلیم، بچوں کی غربت اور سائبر سیکیورٹی جیسے موضوعات دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے گورنروں کے سالانہ سرمائی اجلاس کے دوران پالیسی بحث و مباحثے کا مرکز رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے کیلیفورنیا کی صورتحال کو نصابی کتاب جیسی مثال قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو انفراسٹرکچر کے لیے خطیر فنڈنگ کی منظوری دینے کی ضرورت کیوں ہے۔ شان سپائسر کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن کی طرف سے 437 ملین ڈالر کے اس منصوبے کا حوالہ دے رہے تھے جو ایک ڈیم کے ممکنہ طور پر ٹوٹنے کی اطلاع کے بعد تقریباً 2 لاکھ افراد کے انخلاء کا نتیجہ تھا۔ یہ رقم سیلاب پر کنٹرول اور ہنگامی طور پر امداد کی فراہمی کے لیے مختص کرنا پڑی۔ اس اجلاس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ان انتظامی حکم ناموں پر دستخط کیے جن کا مقصد امریکہ میں موجود تقریباً 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کڑے اقدامات اٹھانا ہے اور جن کے تحت تارکین وطن کو پناہ دینے والے شہروں کے لیے اربوں ڈالر کے فنڈز میں کٹوتی کرنا ہے۔ یہ امریکہ کے وہ شہر اور کاؤنٹیز ہیں جو وفاقی امیگریشن حکام کے ساتھ محدود سطح پر تعاون کرتے ہیں۔ ورجینیا کے گورنر اور این جی اے کے چیئرمین ڈیموکریٹ ٹیری میکالف نے جمعے کے روز رپورٹروں کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں نئے اقدام غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ورجینیا میں پیدا ہونے والے بہت سے غیر ملکی رہائشیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اوریگان کی گورنر ڈیموکریٹ کیٹ براؤن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ضابطہ ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو منع کرتا ہے کہ وہ تارکین وطن سے مجرموں کا سب برتاؤ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ریاست مسلمانوں کی رجسٹری کی نوعیت جیسے اقدامات میں شرکت نہیں کرے گی۔ نواڈا کے گورنر ریپبلکن برائن سینڈوول نے کہا کہ ایک بات جو ان کے نزدیک بے حد عام رہی ہے وہ ہر شخص کی شہری آزادیوں کا تحفظ ہے، چاہے آپ کے پاس کاغذات ہوں یا نہیں۔ یوٹا کے گورنر گیری ہربرٹ بھی ریپبلکن ہیں اور انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پناہ گزین عام طور پر دہشت گردی سے بچ کر آنے والے لوگوں میں ہیں، وہ خود دہشت گرد نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ یوٹا پناہ گزینوں کو روزگار تلاش کرنے کے لیے ہنر مند بناتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ضم ہو سکیں، اور یہ ہمارے لیے بہتر طور پر کام کر رہا ہے۔ جمعے اور پیر کے دوران گورنر صدر ٹرمپ اور نئی انتظامیہ کے دوسرے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وہ کیپیٹل ہل پر کانگریس ارکان سے بھی بات چیت کریں گے۔ این جی اے کے سال میں 2 اجلاس ہوتے ہیں۔ این جی اے نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والے اس سرمائی اجلاس میں ریکارڈ 46 گورنر شریک ہیں۔ این جی اے 50 امریکی ریاستوں اور 5 علاقہ جات کے گورنروں پر مشتمل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قدامت پسند سیاسی ایکشن کانفرنس کے اجتماع میں بڑی پذیرائی کی گئی۔ قدامت پسند سرگرم کارکنوں کے سالانہ اجتماعات میں ہمیشہ ہی اس ارب پتی تاجر کو سراہا نہیں گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سے قدامت پسند اب ٹرمپ کے لیے ایک غیر روایتی قدامت پسند کی حیثیت سے گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے بل گالبو کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے۔
قدامت پسند پولیٹیکل ایکشن کانفرنس یا سی پیک کے تحت قدامت پسند سرگرم کارکنوں کے سب سے بڑے سالانہ اجتماع میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیج پر آئے تو زبردست تالیوں کے گونج میں ان کا استقبال کیا گیا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، میں اس جگہ سے بہت محبت کرتا ہوں، جس کے بعد انہوں نے اپنی جداگانہ قسم کی قدامت پسندی کا پرچار کیا۔ میڈیا پر ایک حملے سے آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
A few days ago, I called the fake news the enemy of the people, and they are. They are the enemy of the people.
چند روز قبل میں نے جھوٹی خبر کو عوام کی دشمن کہا تھا اور حقیقت میں وہ ہے بھی. یہ خبریں عوام کی دشمن ہیں. ٹرمپ نے نقل وطن سے متعلق اپنی سخت پالیسیوں کا دفاع کیا. ان کا کہنا تھا
Whether it's drugs or murder or other things, we're getting bad ones out.
چاہے منشیات کا معاملہ ہو یا قتل و غارت گری کا, ہم برے لوگوں کو نکال رہے ہیں. اور انہوں نے فوج میں بہت بڑے پیمانے پر اضافے کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا
offensive, defensive, everything, bigger and better and stronger than ever.
خواہ یہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا معاملہ ہو یا دفاع کا, ہماری فوج کو ہمیشہ سے زیادہ بڑی, بہتر اور مضبوط تر ہونا چاہیے. یہ تھے صدر ٹرمپ. یہ سب روایتی ریپبلکن پالیسیاں ہیں. تاہم ہم جنس پرستوں کے حقوق, تجارت سے متعلق تحفظ پسندانہ پالیسیوں پر ان کے نظریات اور امریکہ فرسٹ قسم کی ان کی قوم پرستی سی پیک میں ہمیشہ ہی پسندیدہ نہیں رہے. گزشتہ برس آخری لمحوں میں انہوں نے اس وقت سی پیک کے اجتماع میں شرکت سے انکار کر دیا تھا جب سرگرم قدامت پسندوں نے ان کی تقریر کے دوران واک آؤٹ کی منصوبہ بندی کی تھی. بہرحال اس سال ماحول زیادہ قبولیت کا تھا. کالج کی ایک طالبہ لنسی مکینزی کا کہنا تھا
I feel like overall it's he's showing such great care for the country and that may not be what people like or understand but it's just something that we're going to have to see.
میں محسوس کرتی ہوں کہ مجموعی طور پر وہ ملک کے لیے بہت فکر مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ ہو جو لوگوں کو پسند ہو یا وہ سمجھ سکیں, لیکن یہی وہ چیز ہے جو ہم دیکھنے والے ہیں. کالج کے ایک اور طالب علم کرسٹیان ہینڈرسن کا کہنا تھا
But I don't think it's been too bad. It wouldn't have been what I would have done for the first, you know, 30 days, but yeah, it's better than, you know, what Hillary Clinton would.
میرے خیال میں یہ کوئی بہت خراب بات نہیں ہے. یہ وہ تو نہیں ہے جو میں پہلے 30 دنوں میں کرتا, لیکن بہرحال یہ اس سے بہتر ہے جو ہلری کلنٹن اس وقت کر رہی ہوتی ہیں. اور جی او پی کے ایک حکمت عملی بنانے والے ڈیوڈ الموسے کا کہنا ہے ابھی یہ کہنا بہت قابل وقت ہوگا کہ آیا قدامت پسند تحریک نے ٹرمپ کو پورے طور پر اپنا لیا ہے. ان کے الفاظ
There are a lot of different viewpoints and a lot of different people within that movement, some of which may be 100% on board with Trump and some of which may not. So it's a little bit difficult to paint a broad
brush. تحریک میں بہت سے مختلف نظریات ہیں اور متنوع لوگ ہیں, جن میں سے کچھ تو 100% ٹرمپ کے ساتھ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ نہ بھی ہوں. اگر جمعہ کے روز کا استقبال کوئی علامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرمپ کی اساس بالکل محفوظ ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا ہے کہ ایسے میں جب امریکہ میں بلیک ہسٹری منتھ 2017 ختم ہو رہا ہے, میں ان متعدد بہترین مواقع پر شکر گزار ہوں جو مجھے افریقی امریکی ہیروز, فیتھ لیڈروں, کاروباری زوما اور ہمارے ملک کو نئی جہت دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملے. ہم ان زندگیوں اور ان مثالی افراد سے مستفید ہوئے ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزادی, ہنر اور انمٹ امریکی روح کی روشنی بنا دیا. امریکی صدر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ افریقی امریکی عوام کے لیے زندگی کو بہتر دینے کے مواقع کے لیے ہم سخت محنت کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر بچہ ایک محفوظ کمیونٹی میں پرورش پائے اور بہتر روزگار تک اس کی رسائی ہو سکے. صدر نے کہا کہ آئندہ منگل کی شام جو وہ امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس اور امریکی عوام سے خطاب کریں گے تو ان موضوعات پر مزید تفصیل سے بات کریں گے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس یا ریپبلکن یہودی اتحاد کو جمعے کے روز شہیدی یقین دہانی کروائی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس گروپ کو درپیش ملکی اور غیر ملکی مسائل پر انتھک کام کریں گے. ان میں اندرون ملک کاروبار کرنے کے لیے بہتر پالیسیوں کی تشکیل اور ملک سے باہر اسرائیل کی حمایت کرنا شامل ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف رینی پریبیس کی ان شائع شدہ خبروں کے بارے میں ایف بی آئی کے اعلی عہدیداروں سے بات چیت ہوئی جن کا تعلق ٹرمپ کی صدارتی مہم چلانے والے عہدیداروں اور روس کے درمیان مبینہ رابطوں سے ہے. وائٹ ہاؤس اور ایف بی آئی کے درمیان یہ بات چیت ممکنہ طور پر محکمہ انصاف کے اخلاقی ضوابط کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے جو وائٹ ہاؤس کو کسی جاری چھان بین کے دوران ایف بی آئی سے رابطوں پر پابندی لگاتے ہیں, لیکن اعلی عہدیداروں نے شناخت نہ دینے کی شرط پر رپورٹوں سے سے بات کی اور ان میڈیا رپورٹوں کی سختی سے تردید کی کہ 2016 کی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے معاونوں اور روسی حکومت کے عہدیداروں کے درمیان مبینہ طور پر کوئی رابطے رہے۔ سی این این نے اطلاع دی تھی کہ پریبس ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی اور ڈیپٹی ڈائریکٹر اینڈریو میککیب سے رابطہ کرتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے معاونوں اور روس کے درمیان مبینہ رابطوں سے متعلق خبروں اور اطلاعات کو جھوٹا اور غلط قرار دیں۔ امریکہ کی حکومت نے میکسیکو کی ریاست سرحد کے ساتھ دیوار بنانے کے ابتدائی ٹھیکہ جات اپریل میں جاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارتی مہم میں یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ اقتدار میں آ کر وہ میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار تعمیر کریں گے تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکا جا سکے۔ کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن ایجنسی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کا حصہ ہے اور اس نے فی الحال یہ عندیہ نہیں دیا کہ دیوار کی تعمیر کا اولین مرحلہ کب سے شروع ہوگا۔ اور وائٹ ہاؤس جمعے کے روز اس وقت نکتہ چینی کا مرکز بنا رہا جب خبروں کے متعدد اداروں پر پریس سیکرٹری شان سپائسر کے ساتھ سوال و جواب کی روزانہ نشست میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اخباری اداروں کے متعدد گروپ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہیں، جن میں سی این این، دا نیو یارک ٹائمز شامل ہیں، انہیں بریفنگ سے الگ رکھا گیا۔ دوسری جانب دیگر اخباری ادارے جنہیں ٹرمپ کا ہمدرد بتایا جاتا ہے، جس میں بریٹ مارٹ نیوز، دا ون امیرکا نیوز نیٹ ورک اور دا واشنگٹن ٹائمز کو شرکت کی اجازت دی گئی۔ قومی دھارے میں شامل جن دیگر اداروں کو شرکت کی اجازت دی گئی ان میں اے بی سی، سی بی ایس، این بی سی اور فاکس براڈ کاسٹ نیٹورکس شامل ہیں۔ کچھ خبر رساں اداروں نے، جن میں ایسوسیٹڈ پریس شامل ہے، اجازت نہ ملنے والے اداروں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر بریفنگ سے الگ رہے۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس میں موجود وائس آف امریکہ کے نمائندے کو بریفنگ کے لیے مدعو نہیں کیا گیا، انہوں نے اسپائسر کے ساتھ ملاقات میں شرکت نہیں کی۔ اسپائسر کے دفتر میں آف کیمرہ بریفنگ منعقد ہوئی، جس نے آن کیمرہ پریس بریفنگ کی جگہ لی، جس میں تمام سند یافتہ اخبار اداروں کو شرکت کی اجازت ہوتی ہے۔ صدر کی رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کی تنظیم وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹ ایسوسی ایشن نے جمعے کے روز کے اقدام پر وائٹ ہاؤس کی مذمت کی ہے۔ اسپائسر کی معاون پریس سیکرٹری سارا مکائی سینڈرز نے کہا کہ جمعے کو ہونے والی بریفنگ وائٹ ہاؤس کی معیاری روایت کے مطابق منعقد کی گئی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ لائف ان امریکہ میں اب سنتے ہیں، یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایک ایٹلس کور فیلو عمر دل خان کی اس گفتگو سے ایک جھلک جو گزشتہ جمعہ پروگرام ہر دم رواں ہیں زندگی میں نشر ہوئی۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہیں زندگی میں ہمارے آج کے مہمان ہیں، یہاں واشنگٹن میں قائم فلاحی اداروں کے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے تحت یہاں امریکہ میں ایک سال کے تربیتی کورس کے لیے موجود ایٹلس کور فیلو عابد حسین سید۔
میں پچھلے 6 سال سے اقوام متحدہ کے کچھ اداروں کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہا تھا، اور مجھے سیکھنے کا حد سے زیادہ شوق تھا، اور گھومنے پھرنے کا میں بچپن سے بڑا شوقین ہوں، اور نئے لوگوں سے ملنے کا، تو اسی شوق کی وجہ سے مجھے یہ ایکسپوجر لینا تھا۔ مجھے شوق تھا کہ میں انٹرنیشنل کسی جاب کہیں پہ کوئی اپلائی کروں کسی ادارے میں، اور میں کسی دنیا کا دوسرا حصہ بھی دیکھوں، اور وہاں پہ دیکھوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے کام کیا جاتا ہے۔ تو اسی سوچ میں اور اسی طرح سے میں ریسرچ کرتا رہتا تھا مختلف وقتوں پہ، جب بھی ٹائم ملتا تھا انٹرنیٹ پہ، تو اسی بات کو لے کے میں نے ایٹلس کور میں اپلائی کیا اس گوگل سرچ کے تھرو، اور لکیلی انہوں نے مجھے شارٹ لسٹ کیا، اور میں بھی اسی سارے لمبے پروسیس سے گزرا۔ میں انتظار کیا تھا کوئی 6 مہینے، اور اس کے بعد پھر میرا اپنے ادارے کے ساتھ یہاں پہ انٹرویو ہوا، اور میں چونکہ فیلڈ میں مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اور فیلڈ ریسرچ کا کام کرتا تھا، تو یہاں پہ انہوں نے مجھے ریسرچ کا ہی کام دیا ہے، لیکن یہ ٹوٹلی چینج کام ہے جو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے ایڈیشنل کام ہوگا جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں، اور اس سے بہت ہی زیادہ بینیفٹ ہوگا میرے پرسنل کیریئر کے حساب سے بھی، اور واپس جا کے میں جن اداروں کے ساتھ کام کروں گا آبویسلی ان کو بہت فائدہ ہوگا۔
آپ نے ہر دم رواں ہے زندگی میں ایٹلس کور کے مہمانوں کو سنا تھا؟
ڈیورنگ مائی ریسرچ، جب میں ریسرچ کر رہا تھا کہ یہ ایٹلس کور پروگرام کیا ہے اور کس طرح سے اس میں جو ہے نا ہم پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم سلیکٹ ہو سکتے ہیں، تو میں جب گوگل کر رہا تھا تو مجھے یہی آپ کا جو ہے نا آڈیو ریکارڈنگ کا لنک ملا تھا، جس میں آپ نے ہمارے ایک پرانے ایٹلس کور کے فیلو یونس چودھری کا انٹرویو کیا تھا، اور وہ انٹرویو میں نے مکمل سنا، نہ صرف ایک بار سنا بلکہ 2 یا 3 بار ریپیٹ کر کے سنا۔ جو بھی انہوں نے اچھے اچھے سجیشنز اس میں دیے تھے وہ میں نے اس سے چیزیں پک کیں اور انڈرسٹینڈ کیں، اور اس کے بعد میں نے اپنا سارا جو ہے وہ اپنا پروفائل بنایا اور اپلیکیشن کا پروسیس جو بھی کرنا تھا اس کے بعد میں نے کیا تھا. تو وائس آف امریکہ کی یہ جو اردو سروس کی یہ پروگرام ہے ہر دم رواں ہے زندگی, اس کی بہت کنٹریبیوشن ہے کہ آج میں یہاں پہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ہوں.
بے حد شکریہ, اور ہم توقع کریں گے کہ آج بھی بہت سے عابد حسین اور بہت سی شہزائیں اور بہت سے عمر ہمارا پروگرام سن کر ایٹلس کور کے لیے اپلائی کریں گے, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے, ریسرچ کریں گے, گوگل کریں گے اور ہمارے پروگرام کو بار بار سنیں گے تاکہ جب وہ اس کے لیے اپلائی کریں تو انہیں وہ سمجھ میں آ سکے بات زیادہ آسانی سے جو آج کے پروگرام کے مہمان شہزاد خان, عابد اور عمر آپ کو بتا رہے ہیں.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرحد بہت جلد کھول دی جائے گی. اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرحد کو دہشت گردی کے واقعات کے بعد سیکیورٹی انتظامات کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا. ادھر پاکستان نے ہفتے کے روز انکشاف کیا ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی کے بارے میں باہمی خدشات اور تشویش کا ازالہ کرنے کے لیے ایک مشترکہ لائے عمل تشکیل کرنے کی غرض سے افغانستان سے بات چیت کر رہا ہے اور دونوں فریق آئندہ ہفتے تک سمجھوتا طے کر لیں گے. پاکستان کے وزیر اعظم کی خارجہ پالیسی کے لیے مشیر سرتاج عزیز نے اسلام آباد میں رپورٹروں کو بتایا کہ وہ افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی سے ایک علاقائی سربراہ اجلاس کے موقع پر الگ سے بات چیت کریں گے. یہ اجلاس اسلام آباد میں اتوار سے ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ ربانی نے تصدیق کی ہے کہ وہ 10 ملکی اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے اجلاس میں دوسرے افغان عہدیداروں کے ساتھ شرکت کریں گے. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات سے دہشت گردی میں نمایاں کمی ہوئی ہے لیکن اس کا مکمل خاتمہ کرنا ابھی باقی ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کی غیر مسلم اقلیت کو خصوصی طور پر مذہبی عقائد اور تعلیم کے معاملے میں اپنے مسلم ہم وطنوں کے مساوی حقوق دینے کے لیے آئین میں مناسب ترمیم کی جائے. ایک ایسے ماحول میں جب دہشت گردی کے حالیہ حملوں کی وجہ سے سیکیورٹی انتہائی سخت ہے, لاہور میں ہفتے کے روز 5th سالانہ ادبی میلہ منعقد ہوا. میلے کی کوآرڈینیٹر سائرہ نتاشا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بیرونی ملکوں سے 22 وفود اس فیسٹیول میں حصہ لے رہے ہیں. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
سخت سیکیورٹی کے ماحول میں ہفتے کے روز 5th لاہور لٹریری فیسٹیول کا انعقاد ہوا. یہ 3 فیسٹیول ہوتا ہے مگر پنجاب حکومت نے ایک دن میں اس میلے کو ختم کرنے کا کہا کیونکہ 13 کو لاہور میں ہونے والے خود کش دھماکے کے بعد سے حکام نے ہر سطح پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر رکھی ہے. اس لٹریری فیسٹیول کا انعقاد لاہور کے فلیٹس ہوٹل میں ہوا جس کے تینوں ہالز اور باہر بڑے خیموں میں دن بھر مختلف نشستوں کا اہتمام ہوا. 22 نشستیں ہوئیں اور موضوعات ہر قسم کے تھے. شرکا کی تعداد درجنوں میں تھی. سائرہ نتاشا احمد اس فیسٹیول کی کوآرڈینیٹر ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ غیر ممالک سے بھی مندوبین کافی تعداد میں اس میلے میں شریک ہیں. ان کا کہنا تھا کہ بنیادی پروگرام 3 تھا لیکن اس کو 1 میں تبدیل کرنے میں ان کو بہت دقتیں پیش آئیں, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے مندوبین جنہوں نے مختلف نشستوں میں شرکت کرنی تھی اب وہ محض اس میلے میں شریک ہیں.
جی, ڈیلیگیٹس تو ہمارے ٹوٹل کوئی 22 آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ممالک ہیں جن سے آئے ہوئے ہیں. انڈونیشیا, نائروبی, یونائیٹڈ کنگڈم, یو ایس اے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کافی وائڈ ورائٹی آف کنٹریز ریپرزینٹ کریں اور کتابیں اور موضوع ریپرزینٹ کریں. تو ماشاء اللہ ہمارا بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے. آپ کے سامنے ہمارا فیسٹیول ہو رہا ہے, ہمارے ڈیلیگیٹس بھی ہر جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور وہ لاہور کو انجوائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے.
اندرون ملک سے بھی مندوبین اس میلے میں شریک ہیں. کراچی سے آنے والے مندوبین میں حمید ہارون شامل ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
پاکستان میں یہ ٹریڈیشن ہو چکا ہے کہ لٹری فیسٹیول جو ہے اٹ بیکمز اے پلیٹ فارم فار سوسائٹی, اور سوسائٹی جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں, اپنے خیالات ہیں, اپنے ریفلیکشنز ہیں, وہ حکومت کے سامنے، پبلک کے سامنے اور این جی اوز کے سامنے پیش کرتی ہے. تو میرے خیال میں کہ اگر آج کی جو سیشن ایل ایل ایف کی ہو رہی ہے، جو میرے دل میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی جس نے ایک انقلاب شروع کیا کراچی میں اور سندھ میں، پاکستان کے کلچرل کیپٹل میں اور اتنے امپورٹنٹ پولیٹیکل کیپٹل میں، ہمیں ضرورت ہے کہ ٹریٹمنٹ فار دا پوئر فار دا مڈل کلاس فری ہو اور انکریز کی جائے.
معروف دانشور ڈاکٹر عارفہ سیدہ کا کہنا تھا کہ خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، بس چلے تو روز ہونا چاہیے، تاکہ جنہیں ہماری زندگی کی خوشیاں اور چین لوٹنے کا موقع ملتا ہے وہ نہ ملے. خوف زدہ ہونے کی کوئی بات نہیں.
اس فیسٹیول میں جو موضوعات زیر بحث آئے ان میں چیدہ چیدہ عنوانات یہ تھے: ٹوڈے ان فیک نیوز، نیا دور شاکر علی اور لاہور آرٹ سرکل، کوہ نور ہیرے کی کہانی، پاکستان ایٹ 70، نیا سویرا مراکش سے دارجلنگ تک، زہرہ آپا کے ساتھ ساتھ، فاشزم کے دور میں آرٹ اور مرثیہ نگاری. اگرچہ گزشتہ لاہور لٹریری میلوں کی نسبت ہفتے کے روز ہونے والے میلے میں عام لوگوں کی حاضری کم تھی، مگر منتظمین خوش تھے کہ انتہائی سیکیورٹی کے ماحول میں بھی وہ یہ سالانہ روایت قائم رکھ سکے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
امریکی وزارت دفاع نے افغان اور پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی ان خبروں کی تردید کی ہے جن میں امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل جوزف ڈینفرڈ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان ممکنہ طور پر امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. افغانستان اور پاکستان کے مقامی ذرائع بلاگ میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جنرل ڈینفرڈ نے یہ بات جمعرات کو امریکہ میں بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں ایک تقریب کے دوران کہی، جہاں امریکہ کو درپیش بڑے خطرات پر بات کی گئی. تاہم جب وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے جنرل ڈینفرڈ کے دفتر سے اس بارے میں رابطہ کیا تو ان کے دفتر نے افغانستان اور پاکستان کے مقامی میڈیا میں نشر ہونے والی ایسی خبروں کو مسترد کر دیا. بھارت کے عہدیداروں نے امریکہ میں ایک بار میں بھارتی انجینئر کو گولی مار کر ہلاک کرنے کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. اس بارے میں امریکی حکام ممکنہ طور پر نفرت پر مبنی جرم کے طور پر چھان بین کر رہے ہیں. کینسس سٹی سٹار نے ایک عینی شاہد کے حوالے سے لکھا کہ ایک شخص نے اس بھارتی شخص پر گولی چلانے سے پہلے چلا کر کہا کہ میرے ملک سے نکل جاؤ. 51 سالہ ایڈم پیورنٹن کو شوٹنگ کے چند گھنٹے بعد گرفتار کر لیا گیا اور اس پر قتل اور قتل کی کوشش کی فرد جرم عائد کی گئی. بھارتی انجینئر 32 سالہ سری نواز کوچی بھوٹلا اس وقت شدید زخمی ہو گیا تھا جب ایک شخص نے مبینہ طور پر کینسس کے مضافات میں ایک پرہجوم بار میں گولی چلائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
شام میں سیکیورٹی فوجوں پر ہونے والے دو خودکش بم دھماکوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہو گئے. شام کی صورتحال پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ ہفتے کی صبح مغربی شہر ہومز میں کم از کم 6 خودکش بمباروں نے سرکاری فوجوں اور انٹیلیجنس ادارے کے مرکزی دفاتر کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا. مرنے والوں میں سے ایک اعلی سیکیورٹی عہدیدار بھی شامل ہے. مقام ایک روز قبل شمالی شام میں ہونے والے دو خودکش کار بم دھماکوں میں بھی کم از کم 65 افراد ہلاک ہو گئے تھے. داعش کی حامی ویب سائٹ اماک پر ان میں سے الباب میں ہونے والے پہلے دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس میں 8 ترک فوجی اور 60 باغی جنگجو ہلاک ہوئے. ایسے میں جب الباب سے داعش کو پسپا ہونا پڑا ہے، مبصرین یہ پیش گوئی کر چکے ہیں کہ شدت پسند تنظیم ایسے حملوں میں اضافہ کر دے گی. عراق کے فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ کی پشت پناہی میں فوجوں کو بھرپور مزاحمت کا سامنا ہے، جبکہ فوجی موصل کے مغربی حصے میں مزید پیش رفت کر رہے ہیں. یہ عراق میں داعش کی آخری پناہ گاہ ہے. لیفٹیننٹ کرنل عبدالعامر المحمدوی نے فرانسیسی خبرساں ادارے کو بتایا کہ متعدد خصوصی یونٹ جنہوں نے پہلے موصل کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، اب وہ شہر کے مرکز کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، جہاں وہ ترک کونسل خانے اور دوسری سرکاری عمارتوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کیے ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے $1 خرب مختص کرنے کی تجویز امریکی گورنروں کے اجلاس میں توجہ کا مرکز رہی. ملک بھر سے مختلف ریاستوں کے گورنر 3 روز تک واشنگٹن میں اجلاس کر رہے ہیں. نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن یا این جی اے کے مطابق ہیلتھ کیئر کے شعبے میں اصلاحات، تعلیم، بچوں کی غربت اور سائبر سیکیورٹی جیسے موضوعات دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے گورنروں کے سالانہ سرمائی اجلاس کے دوران پالیسی بحث و مباحثے کا مرکز رہیں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قدامت پسند سیاسی ایکشن کانفرنس کے اجتماع میں بڑی پذیرائی ہوئی۔ قدامت پسند سرگرم کارکنوں کے سالانہ اجتماعات میں ہمیشہ ہی اس ارب پتی تاجر کو سراہنے گیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت سے قدامت پسند اب ٹرمپ کے ایک غیر روایتی قدامت پسند کی حیثیت سے گرم جوشی کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ ایسے میں جب امریکہ میں بلیک ہسٹری منتھ 2017 ختم ہو رہا ہے، ان متعدد بہترین مواقع پر وہ شکر گزار ہیں جو انہیں افریقی امریکی ہیروز، فیتھ لیڈروں، کاروباری زوما اور ہمارے ملک کو نئی جہت دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملے۔ ہم ان زندگیوں اور ان مثالی افراد سے مستفید ہوئے جنہوں نے اس ملک کو آزادی، ہن اور انمٹ امریکی روح کی روشنی بتا دیا۔ صدر نے کہا کہ آئندہ منگل کی شام جب وہ امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس اور امریکی عوام سے خطاب کریں گے تو ان موضوعات پر مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے آر جے سی یا ریپبلکن یہودی اتحاد کو جمعے کے روز یقین دہانی کروائی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس گروپ کو درپیش ملکی اور غیر ملکی مسائل پر انتھا کام کریں گے، اور ان میں اندرون ملک کاروبار کے لیے بہتر پالیسیوں کی تشکیل اور ملک سے باہر اسرائیل کی حمایت کرنا شامل ہے۔ ایزابیلا چچولی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پینس نے کہا کہ دنیا کی واحد یہودی ریاست کی حمایت کے مظاہرے کے طور پر امریکہ اب بھی اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ نائب صدر کے الفاظ،
Under President Trump, let me assure you, America will support the negotiation process, but as the President said, any agreement must be reached by both sides. And where
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کے دور اقتدار میں امریکہ مذاکرات کے عمل کی حمایت کرے گا، مگر صدر کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونا چاہیے، اور ایسے میں جبکہ بلا شبہ سمجھوتے کرنے پڑیں گے، جان لیجئے کہ ٹرمپ انتظامیہ یہودی ریاست اسرائیل کے تحفظ اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ قومی سلامتی سے متعلق پینس نے کہا کہ امریکی انتظامیہ جمہوریت کے مرکز کی بحالی اور داعش کو ختم کرنے کے لیے فوج کی قوت بڑھائے گی۔
Under President Trump, America will be strong enough to defend our nation, our allies and our interests around the world.
صدر ٹرمپ کے اقتدار میں امریکہ مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط کہ قوم کا دفاع کر سکے اور دنیا بھر میں اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کی حفاظت کر سکے۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو صدر ٹرمپ امریکی فوج کو دنیا کی سب سے بڑی لڑاکا قوت بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ہم اپنی فوج کی تشکیلیں نو کریں گے، جمہوریت کا مرکز بحال کریں گے، اور ہم اپنے فوجیوں، بحری، فضائی اور سرحدی محافظوں کو وہ تمام وسائل اور تربیت فراہم کریں گے جو ان کے مشن کی تکمیل اور بحفاظت وطن واپسی کے لیے ضروری ہے، اور ہم داعش کا پیچھا کر کے اسے اس کے ماخذ پر تباہ کریں گے تاکہ وہ کبھی ہمارے لوگوں، ہماری بستیوں اور ہمارے ملک کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے۔ حالیہ میزائل تجربات پر ایران کو ٹرمپ کی تنبیہ کے بعد پینس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کے اشتعال انگیز اقدامات واشنگٹن کی نئی انتظامیہ برداشت نہیں کرے گی۔ پینس لاس ویگس میں ارب پتی شیلڈن ایڈلسن کے کیسینو اور تفریحی مقام پر آر جے سی کی سالانہ کانفرنس میں لگ بھگ 500 حاضرین سے خطاب کر رہے تھے، جبکہ سابق نائب صدر ڈک چینی نے پینس کا تعارف کروایا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
یہودی برادری کے مراکز کے خلاف بم دھماکوں کے خطرے کے تناظر میں منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے واضح انداز میں یہود دشمنی کی مذمت کی، تاہم بہت سے مسلمان امریکی اس بات پر پریشان ہیں کہ صدر نے ابھی تک مسلمان دشمنی کے بارے میں پائے جانے والی تشویش کے حوالے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس بارے میں ولیم گیلو کی رپورٹ، انجم ہیرل گل سے سنیے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو متعدد مواقع پر یہود دشمن اقدامات میں اضافے کی مذمت نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، تاہم منگل کے روز صدر نے بڑے قطعی انداز میں یہ کہا،
The anti-Semitic threats targeting our Jewish community and community centers،
ہماری یہودی برادری اور ان کے مراکز کو نشانہ بنانے کے خطرات خطرناک اور تکلیف دہ ہیں، اور اب بہت سے مسلمان امریکی یہ امید رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ملک بھر میں مسلمان دشمن واقعات میں اضافے کے سلسلے میں اسی طرح کے اقدامات اٹھائیں گے، تاہم وہ بہت خوش امید نہیں ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے کوری سیلرز کا کہنا تھا،
The president has been generally silent and since the election there has been a wave of hate crimes targeting،
صدر صاحب عمومی طور پر خاموش ہیں
اور انتخابات سے اب تک مذہبی، نسلی اور لسانی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کی ایک لہر اٹھی ہے جو لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوری سیلر کہتے ہیں کہ الفاظ کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، جیسا کہ نائب صدر مائک پینس نے ایک یہودی قبرستان کی بے حرمتی کے بعد جو موقف اختیار کیا تھا۔ نائب صدر کا کہنا تھا، امریکہ میں نفرت پر مبنی یا تعصبانہ یا متشدد یا یہود دشمن اقدامات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پر مسلمانوں میں اس عدم بھروسے کی ایک وجہ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے چند بیانات ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے چند مشیر ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مذہبی معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں صدر ٹرمپ کا وہ بیان بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران دیا تھا، اور جس میں ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کا امریکہ میں داخلہ بند کرنا چاہیے۔ حالانکہ ٹرمپ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ اب تک ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ وائٹ ہاؤس کے لوگ اس نظریے کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کے بیانات مسلمانوں کے خلاف تعصب کے عکاس ہیں۔ ایک ترجمان مائیکل شارٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شدت پسند اسلامی دہشت گردی کو تسلیم کرنا مسلمان دشمنی نہیں ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ کے اعلی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف کہ ان شائع شدہ خبروں کے بارے میں ایف بی آئی کے اعلی عہدیداروں سے بات چیت ہوئی ہے جن کا تعلق ٹرمپ کی صدارتی مہم چلانے والے عہدیداروں اور روس کے درمیان مبینہ رابطوں سے ہے۔ وائٹ ہاؤس اور ایف بی آئی کے درمیان یہ بات چیت ممکنہ طور پر محکمہ انصاف کے اخلاقی ضوابط کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے جو وائٹ ہاؤس کو کسی جاری چھان بین کے دوران ایف بی آئی سے رابطوں پر پابندی لگاتے ہیں، لیکن اعلی عہدیداروں نے شناخت نہ دینے کی شرط پر بتایا اور رپورٹوں سے بات کی اور ان میڈیا رپورٹوں کی سختی سے تردید کی ہے کہ 2016 کی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے معاملوں اور روسی حکومت کے عہدیداروں کے درمیان مبینہ طور پر کوئی رابطے رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس جمعے کے روز اس وقت نکتہ چینی کا مرکز بنا جب خبروں کے متعدد اداروں پر پریس سیکرٹری شان سپائسر کے ساتھ سوال و جواب کی روزانہ نشست میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، اور نقل وطن کرنے والی بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم کا کہنا ہے کہ بحیرہ روم کے مرکزی بحری راستے پر جو لیبیا کو اٹلی سے ملاتا ہے، سال کے ان پہلے دو مہینوں میں نقل وطن کرنے والوں کی اموات میں اضافہ ہوا۔ جنیوا میں آئی او ایم کے ہیڈ کوارٹر سے لسا شلائن کی رپورٹ، قمر عباس جعفری سے سنیے۔
آئی او ایم کا تخمینہ ہے کہ سال اس وقت تک تخمیناً 326 نقل وطن کرنے والے اور پناہ گزین ہلاک ہو گئے ہیں، ایسے میں جبکہ وہ سمندری راستے سے لیبیا سے اٹلی جا رہے تھے، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ تعداد صرف 97 تھی۔ آئی او ایم کے ترجمان جوئل ملمین کا کہنا ہے کہ یہ تعداد تو پریشان کن ہے، لیکن سمندر میں جو سانحات ہوتے ہیں وہ پورے پتہ بھی نہیں چلتے، کیونکہ بہت سی لاشیں تو ملتی بھی نہیں ہیں اور نامعلوم تعداد میں لوگ لاپتہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ سب سہارن افریقہ سے ہوتے ہیں، تاہم انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسمگلروں کی کشتیوں میں پرخطر سمندری سفر کرنے والا ہر شخص نقل وطن کر کے یورپ جانے والا نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ،
There's a thriving business in kidnapping right now in Libya where people are being taken off the street, held to paid ransom and then forced into these boats just because the ransom takers are done with them and they don't want to try to pick them up again and go through the long process of trying to wring a few hundred euros out of a family somewhere.
جہاں لوگوں کو سڑکوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، زر تاوان کے لیے ان کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے اور انہیں زبردستی کشتیوں پر پہنچا دیا جاتا ہے، کیونکہ تاوان وصول کرنے والے اپنا کام نکال چکے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ انہیں دوبارہ پکڑا جائے اور پھر ہزاروں میل دور جنوب میں کسی خاندان سے چند سو یورو وصول کرنے کی کوشش میں ایک طویل عمل سے گزرنا پڑے۔ ملمین کہتے ہیں کہ یہ واحد سنگین جرم نہیں ہے جو لاچار اور بے بس لوگوں کے خلاف کیا جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انسانی سمگل کرنے والے ایک اور مہلک ہتھ کنڈا اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمگلر کشتیوں کا انجن چرا لیتے ہیں اور کشتیوں کو جن پر لوگ سوار ہوتے ہیں پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی مافیا ہے جو مقابلے کو ختم کروانے کے لیے اس قسم کی کارروائیاں کرتا ہے اور ادائیگیاں نہ کرنے والوں کو انجن نکال کر سزا بھی دیتا ہے، یا پھر دونوں کا امتزاج ہے۔ اس رقم سے جو نقل وطن کرنے والے دیتے ہیں، کشتیوں اور ان کے پرزے خریدنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اسمگلر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اپنی کارروائیوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یہ انجن وغیرہ نکال لینے چاہیے۔ مل مین کہتے ہیں کہ مسافروں سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ امدادی جہاز آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سی صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں ان نقل وطن کرنے والوں کو کسی مدد کے بغیر پانی کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں ایک طرف خواتین بنیادی حقوق سے محروم ہیں، وہاں ان پر تیزاب سے حملوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ خواتین نہ صرف اقتصادی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے گلرخ نے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ کئی عرصوں کے دوران خواتین جہاں ایک طرف بنیادی حقوق سے محروم ہیں تو دوسری طرف ان کو مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معاشرے کی اس کمزور صنف نازک پر ہونے والے تشدد میں سب سے زیادہ اذیت ناک تشدد تیزاب سے جلائے جانے کا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال تیزاب سے جلائے جانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2004 میں 46 جبکہ 2007 میں 33 واقعات پیش آئے۔ تحقیق کے مطابق تیزاب گردی کے واقعات سن 2009 میں 43، سن 2010 میں 55 اور سن 2011 میں سب سے زیادہ یعنی 115 واقعات ہوئے۔ ایک تنظیم ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن کے مطابق 2014 میں لگ بھگ 150 جبکہ 2015 میں 69 رپورٹ کیے گئے، جن میں اکثریت خواتین کی تھی۔ پاکستان میں ہر سال تیزاب سے جلائے جانے کے تقریباً 150 سے 400 واقعات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال 2016 میں 96 مقدمات درج ہوئے جن کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ تحقیق کے مطابق خواتین کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے محض ایک تہائی واقعات رجسٹر ہوتے ہیں، جس کے ساتھ اکثر مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ شکار زدہ خواتین کو معاشرے میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طویل المیاد سرجیکل علاج کے علاوہ نفسیاتی طور پر بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان کی زندگی پر اس کے دورس اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر نفسیاتی، سماجی اور اقتصادی۔ ان خواتین کو زندگی کی طرف دوبارہ لوٹنے کے لیے ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ طبی اور نفسیاتی اثرات کے علاوہ سماجی مضمرات بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس طرح کے حملوں کا شکار ہو جائے تو اکثر وہ معاشرے میں آزادانہ طور پر زندگی نہیں گزارتے، ان کی زندگی اپنے گھر تک محدود ہو جاتی ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر ہرز برکی نے تیزاب کے واقعات کے بعد ایسی خواتین کے نفسیاتی عوامل کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اسے ہم سائیکیٹری کی زبان میں کہتے ہیں کہ اس کا دو قسم کے ڈیمیجز ہوتے ہیں، ایک اس کا ایک فزیکل ڈیمیج ہے اور دوسرا اس کا مینٹل ڈیمیج ہے۔ مینٹل ڈیمیج میں یہ ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، یعنی کہ موسٹلی جو پیشنٹس ہوتی ہیں وہ اس ٹرامے کی جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ ان کو بار 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 ذہن میں دماغ میں آتا ہے، یہ اتنی جلدی ٹھیک ہوتا نہیں ہے جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے۔
سینٹر آف اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری کا کہنا تھا کہ اسلام میں جلانے کی ممانعت ہے۔
اسلام میں کسی حتیٰ کے جو ڈیڈ باڈی کا بھی مسئلہ کرنا، جو ہے ڈیڈ باڈی کو بھی بگاڑنا، اس کی بھی بڑی شدت سے ممانعت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے جو ساتھ ساتھ جو ضروری ہے جو ہمارے ملک میں، وہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو قانون بنا ہے اس پہ قانون پہ عمل درآمد بھی ایک انصاف کے مطابق ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سوسائٹی میں ایک بہت بڑی ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے کہ اس طرح کا جو ظلم کرنا ہے یہ معاشرے کے بھی خلاف ہے، اسلامی اقدار کے بھی خلاف ہے، اور قوانین کے بھی خلاف ہے، اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ قانون پہ بھی عمل درآمد ہو لیکن اس میں زیادہ انصاف کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑنے پائے، اور پھر اس کے مطابق اس پہ پوری طرح عمل درآمد بھی ہو تاکہ ایک نمونہ بنایا جا سکے ان عبرت کا، تاکہ اور لوگوں کو اس طرح کی کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو۔
ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کے پارلیمان نے 2011 میں ایک قانون منظور کرتے ہوئے تیزاب اور جلانے کے مرتکب افراد کے لیے 14 سال قید کے ساتھ جرمانے کی سزا بھی مقرر کی تھی۔ تاہم اب اس قانون کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک ذیلی کمیٹی نے ایک مسودہ قانون کی منظوری دی ہے جس میں اب تیزاب پھینکنے کے حملوں اور جلائے جانے کے واقعات میں ملوث افراد کے لیے عمر قید کی سزا تجویز کی گئی ہے اور اس قانون کے مؤثر نفاذ کے لیے ایک نگران بورڈ تشکیل دینے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ بل میں سفارش کی گئی ہے کہ تیزاب اور آنکھ سے جلنے والوں کو طبی امداد فراہم کرنا اور ان کی بحالی کی ذمہ داری حکومت کی ہوگی۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کی چیئر پرسن زہرا یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اچھا دیکھیے 2011 میں ترمیم آئی تھی اور اس کے تحت جو تیزاب پھینکنے کا اس کو خاص طور پہ ایک جرم قرار دیا گیا، مگر جیسے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اچھے قانون آتے ہیں مگر ان کے انفورسمنٹ بڑی کمزور رہتی ہے، تو اس قانون کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کی ہے صورتحال۔ کیونکہ حکومت نے قانون تو پاس کر دیا مگر اس کے ساتھ بہت سارے اور اقدامات تھے وہ انہوں نے نہیں لیا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ترمیم کے تحت سزا کی سطح بڑھائی گئی مگر ایک اہم پہلو جسے قانون کا حصہ نہیں بنایا گیا وہ تیزاب کی فروخت سے متعلق قانون ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف کا کہنا تھا کہ حکومت کا کام قانون بنانا اور کسی بھی جرم کے لیے سزا مقرر کرنا ہے،
لیکن آگے جو پروسیجر ہے کہ اس میں اس کو کس طرح پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرے گی، یہ بدقسمتی سے پاکستان میں انویسٹیگیشن کا جو محکمہ ہے یہ انتہائی نان سائنٹیفک بنیادوں پر کام کرتا ہے۔
گلروخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے 7 فروری کو کابل میں افغان سپریم کورٹ پر خودکش حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کم از کم 21 افغانی افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جو عدالت میں اپنے فرائض منصبی ادا کر رہی تھیں۔ اسی حملے میں تقریباً 40 افراد زخمی بھی ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان کی عدلیہ پر آئندہ بھی اسی طرح کے حملے کرے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس بمباری کے اقدام کو ایک بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور افغان سیکورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی کو سراہا۔ کابل میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور ہیوگو لارنز نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ افغانستان کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بنیاد کے خلاف تھا۔ یہ حملہ ان دہشت گردوں کی جانب سے کیا گیا جن کی نظر میں انسانی زندگی کی کوئی توقیر اور عزت نہیں ہے اور یہ لوگ انصاف کے جمہوری نظام سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح 8 فروری کو ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے 6 ارکان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کارکن جوز جان زوبے کے ان لوگوں کو امداد پہنچا رہے تھے جو برفانی طوفان اور تودے گرنے سے متاثر ہوئے تھے۔ اس امدادی قافلے میں شامل 2 ارکان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے صدر پیٹر میرور کہتے ہیں کہ یہ اسٹاف ممبر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور ہمدردی کے جذبے کے تحت مقامی آبادی کی مدد کر رہے تھے۔ فوری طور پر کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ صوبائی حکام کو شبہ ہے کہ داعش سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے یہ کارروائی کی ہے کیونکہ وہ اسی علاقے میں سرگرم عمل ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 11,400 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ افغانستان میں خونریز جھڑپوں کے نتیجے میں 7,920 افراد زخمی اور 3,448 افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے اکثریت حکومت مخالف انتہا پسندوں بالخصوص طالبان کے حملوں کا شکار ہوئی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ داعش سے منسلک دہشت گردوں کے ہاتھوں شہریوں کی ہلاکتوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سن 2015 میں 82 افراد ہلاک ہوئے جبکہ پچھلے سال یہ تعداد بڑھ کر 899 ہو گئی۔ امریکی ناظم الامور لارنس کا کہنا ہے کہ افغانستان امن اور سلامتی کا مستحق ہے۔ میری حکومت اور امریکی عوام افغانستان کے عوام اور اس کے منتخب نمائندوں کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم پرامن خوشحال افغانستان کی حمایت کرتے رہیں گے جہاں مستقبل میں قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ عوام کے خلاف بہیمانہ حملوں کو ختم کرنے کے لیے ہم افغانستان کی قومی حکومت اور افغانستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور اب بہجت کو اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر رشاد سمتھ۔ نیوز شو ختم ہوا، ابھی آپ سے پھر ایک گھنٹے بعد ملاقات ہوگی۔ اب آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ آج ہفتہ ہے، آج آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں اسد حسن، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ بہجت اجازت چاہتی ہے۔